بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي أول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله للأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين دعاء إمام زمان وجل الله تعالى من الشريف بسم الله
حسین اس پر انشاءاللہ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. یہ درحقیقت ایک شعر کا مصرع ہے جو بہت معروف شعر ہے. اس موضوع کو یہاں عنوان سخن قرار دینے کی وجہ ہمارا گزشتہ سال کا موضوع تھا زیارت وارثہ پر جو سید الشہداء سے متعلق تھا, تو ہم چاہتے ہیں کہ اس موضوع کو مزید آگے بڑھائیں. اور چونکہ جملہ فارسی میں ہے دین است حسین, یعنی حسین دین ہے, دین پناہ است حسین اور دین کو پناہ دینے والا حسین ابن علی ہے کہ جس کے صدقے میں دین محفوظ ہے. اور ہم نے کل عرض کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ ان مجالس میں دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اہل بیت اطہار نے کیسے دین کی حفاظت کی ہے, خاص طور پر سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام. خود امامت کا جو رتبہ اور مقام ہے ہمارے یہاں, ہم تصور نہیں کر سکتے کہ یہ کتنا بلند ہے. اس لیے کہ ہمارے یہاں یہ معاملہ نہیں ہے, کل عرض کر چکا ہوں کہ جیسے امام شافعی, امام ابو حنیفہ, امام احمد بن حنبل, یہ محترم آئمہ اہل سنت ہیں, آئمہ اربعہ, دو چار امام ہیں, یہ فقط فقہ میں امام ہیں, یعنی نماز میں ان کی تقلید ہوتی ہے نماز کیسے پڑھی جائے. اس لیے ان چار فرقوں میں سے ایک فرقہ ایسا ہے جو باقاعدہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے. آپ خانہ کعبہ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے والا, ہر ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے والا شیعہ نہیں ہوتا, بلکہ بعض اہل سنت میں سے بھی ایسے ہیں کہ جن کے فقہ کے مسئلہ کے بعد کوئی نماز پڑھتے ہیں، تو فقہی اعتبار سے ان میں اختلاف موجود ہیں. اسی طرح سے حج کا احرام کیسے باندھیں گے، تقصیر کیسے کریں گے، روزے کے کیا کیسے مسائل ہیں، یہ ائمہ اربع ان کی تقریر کی جاتی ہے. ہمارے یہاں امامت کا تصور جدا ہے. امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی حدیث اصول کافی میں آپ کے سامنے رکھ کرنا چاہتا ہوں. اصول کافی ہماری سب سے معتبر ترین کتاب ہے. اس میں امام نے ارشاد فرمایا، لیکن بات کو سمجھانے کے لیے تمہیدن، کہ ائمہ اربعہ میں جو امام اہل سنت ہیں اور ہم جن بارہ ائمہ کو مانتے ہیں، فرق کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ بارہ وہ ہیں جو اپنی مرضی سے نہیں اللہ کی مرضی سے منتخب ہوئے ہیں. یہ بنیادی طریقہ، اللہ نے انہیں معین فرمایا، کسی انسان نے ووٹنگ کے ذریعے نہیں کیا یہ کام، کمیٹی بنا کر یہ کام نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے معین فرمایا. اور جو کمیٹی بنا کر فیصلہ کرنے کے قائل ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ خود زمانے کے امام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نسل فاطمہ زہرا میں سے ایک مہدی آنے والا ہے. مولا کے نام پر درود دیتے محمد و آل محمد پر. چھوٹی سی ایک دلیل ذہنوں میں رہ جائے نوجوان ساتھیوں کے لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مہدی آنے والا ہے، ایک ہستی، یہ اہل سنت سب تسلیم کرتے ہیں. آپ ڈاکٹر طاہر القادری ان کی تقاریر کو دیکھ لیجئے جو انٹرنیٹ پر موجود ہیں، اس کے علاوہ دیگر علماء اہل سنت ان کی کتابوں کو دیکھ لیجئے، سب یہ کہتے ہیں کہ ایک مہدی آنے والا ہے جو دنیا سے یم لو الارض قسطم وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ عدل و انصاف سے دنیا کو ایسے بھر دے گا جیسے دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی. اچھا جب آپ سب قبول کرتے ہیں اس بات کو کہ ایک آنے والا ہے، تو پھر انتظار کس بات کا ہے؟ کمیٹی سے بنا لو بھائی، آنے والا ہے وہ کون آنے والا ہے، کہاں سے آنے والا ہے، کمیٹی سے فیصلہ ہو جائے وہ کون ہوگا، کس علاقے کا ہوگا. کہنے کہ وہ تو اللہ کی جانب سے آئے گا، اور سمجھیے یہ آخری کی بات ہو رہی ہے، وہ تو اللہ کی جانب سے آئے گا. ہم تھوڑی کمیٹی بنا کر کسی کو مہدی بنا سکتے ہیں، ہم تھوڑی میٹنگ کر کے کسی کو مہدی بنا سکتے ہیں، وہ تو اللہ کی جانب سے آئے گا. تو پھر فیصلہ ہوگا کہ جناب یہ مہدی ہے جو دنیا کو اپنے حساب سے بننے والا ہے. تو جب آخری کے بارے میں آپ فیصلہ نہیں کر سکتے تو پہلے کے بارے میں کس نے کیا؟ صلوات پر محمد وآل محمد. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے منسوخ کیا ہے. اس کسی نے بہت خوبصورت کہا کہ یہاں وہاں سے جو یہ علی کہنے کا حوصلہ رکھتے ہیں ان کے لیے، یہاں وہاں سے کسی کو ادھر ادھر سے ملا، یہاں وہاں سے کسی کو ادھر ادھر سے ملا، ہمیں امام بھی اپنا خدا کے گھر سے ملا. ہم منسوس من اللہ، اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے منسوس ہو، اس نے نس قائم کی ہے یعنی اس کی جانب سے. اب آٹھویں امام کی حدیث کہ انہوں نے امامت کے بارے میں ارشاد فرمایا، کہا کہ تھوڑی سی تفصیلی ہے، غلت العقول حیحات حیحات، غلت العقول وطاحت الحلوم وحارت الالباب وخسعت العیون وتساغرت العظماء وتحیرت الحکماء وجہلت الالباء وقلت الشعراء وعلیت البلغاء عن وصف شأن من شأنه او فضیلۃ من فضائلہ. کافی کی حدیث فرمایا کہ حیحات حیحات، کسی انسان کی مجال نہیں ہے، ولت العقول عقلیں بھٹک گئی ہیں، اس راہ میں عقلیں نہیں پہنچ سکتی، وطاحت الحلوم بڑے بڑے علماء عاجز آ گئے ہیں، وتساغرت العظماء بڑے بڑے لوگ بہت چھوٹے ہو گئے، تساغرت صغیر سے نکلا یعنی چھوٹے ہو گئے، بڑے بڑے عظیم لوگ چھوٹے ہو گئے یہاں پر اس بارگاہ میں آ کر، تحیرت الحکماء بڑے بڑے حکیم حیران ہیں، عجزت البلغاء فصیح و بلیغ عاجز ہو گئے، عجزت البلغاء جو بڑے بڑے فصاحت و بلاغت کے ساتھ خطابت کرنے والے ہیں وہ گونگے ہو گئے، وقلت الشعراء شعراء ناتوان ہو گئے ہیں. کس چیز سے؟ ان وصف شأن من شأنہ او فضیلۃ من فضائلہ، یہ سب عاجز ہیں کہ امامت کی فضیلت میں سے کسی ایک فضیلت کو سمجھ سکیں، ایک کو سمجھ سکیں. اگر پوری امامت چھوڑ دیجیے، امامت کی فضیلت میں سے ایک فضیلت کو سمجھنا سب ناممکن ہے. ہم کما حق کو سمجھ سکیں کہ مثلا امیر المومنین کی سخاوت کیا تھی، ہم نہیں سمجھ سکتے، ہمارے عقل میں اتنی گنجائش نہیں. مولا کی شجاعت کیا تھی، یہ ہم تھوڑے بہت واقعات پڑھ لیتے ہیں اور اس سے ہم ایک نتیجہ نکال لیتے ہیں، ورنہ جو واقعہ موجود ہے کہ ایک شخص آیا سید شہدا کے پاس اور اس نے آ کر کہا کہ مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، میں آپ کی ایک فضیلت ایسی سننا چاہتا ہوں کہ جو انتہائی کمال کما حق ہو، آپ اسے بیان کیجیے، جیسی وہ ہے پوری مجھے بیان کیجیے. امام نے کہا نہیں تو برداشت نہیں کر سکے گا، تم تحمل نہیں کر سکے گا، اس نے کہیں بیان کیا, اصرار کیا اس نے. جب بہت اصرار کیا تو امام نے ایک فضیلت بیان کی. وہ کیا بیان کی وہ نہیں ہے تاریخ میں, روایت میں نہیں ہے, لیکن اس کے قبیلے والے کہتے ہیں کہ جب وہ شخص در سید شہدا سے باہر آیا تو جب گیا تھا تو سر اور داڑھی کے بال سیاہ تھے, جب واپس آ رہا تھا تو سر کے بال سفید ہو چکے تھے, داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے. اس کا وجود تحمل نہیں کر سکا امامت کی اس فضیلت کو. ہمارے سندر ممکن آیت اللہ وحید خراسانی نے گزشتہ برس چہلوں سے پہلے تقریر کی تھی, سید الشہداء کے چہلوں سے پہلے, اس میں انہوں نے ایک جملہ کہا کہ حسین ابن علی کون ہے. یہ مرجع تقلید کا جملہ ہے, کسی عام خطیب کا نہیں ہے. حسین ابن علی کون ہے؟ حسین ابن علی وہ ہے کہ جن کی معرفت انسانوں کو کیا, عام انسانوں کو کیا, انبیاء کے بس سے باہر نہیں پہچا. تو یہ وہ دربار ہے امامت, لہذا ہم کما حق ہوں نہیں سمجھ سکتے. کچھ باتیں ہیں جو ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. سید الشہداء خاص طور پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام, لہٰذا آپ دیکھیے گا ایک روایت ہے کہ چوتھے امام جب قید کوفہ میں جا رہے تھے, ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ فرزند رسول میں حاجت مند ہوں, میں ایک مقروض ہوں کسی کا, تو آپ مجھے عطا کیجیے. تو امام نے اسے سوال کیا چوتھے امام نے کہ تو اس حالت میں بھی سمجھتا ہے کہ میں کچھ تجھے دے سکتا ہوں؟ امامت کی طاقت دیکھیے گا, تو اس حالت میں سمجھتا ہے میں دے سکتا ہوں. تو اس نے کہا کہ فرزند رسول مجھے معلوم ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, لیکن اصل میں کائنات آپ کے صدقے میں ہیں, آپ کے اختیار میں, میں جانتا ہوں. امام نے کہا جب تیری معرفت ایسی ہے تو اچھا, جب میری سواری یہاں سے آگے بڑھ جائے تو زمین کے اندر دیکھنا. زمین کے اندر جب مولا کی سواری آگے بڑھی, اس نے زمین کھود کر دیکھا, ایک خزانہ موجود تھا. بیمار امام سید سجاد میں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں لیکن لوگوں کو عطا کر رہا تھا. یہ امامت کا در اتنا وسیع ہے. جو کسی نے کہا کہ یہ پاؤں ستون کعبہ ہیں, زنجیر کسے پہناتے ہو؟ سجاد اسیر جور ہوئے, افسوس کسی نے یہ نہ کہا یہ پاؤں ستون کعبہ ہیں, زنجیر کسے پہناتے ہو؟ اس کے صدقے میں کعبہ قائم ہے, اس کے صدقے میں قائم ہے. اور جو فرزدق نے کہا تھا کہ جب حشام ابن عبد الملک جب چوتھے امام آتے ہیں خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے, تو ازدحام تھا اور حضرت اسود اسے جانے کی گنجائش نہیں تھی, لوگوں کا بڑا ہجوم تھا, آج بھی حضرت اسود پہ پہنچنا آسان نہیں ہوتا. لیکن جیسے چوتھے امام داخل ہوئے تو امام کی حیبت ایسی تھی کہ مجمع چھٹتا گیا, مجمع چھٹتا گیا. آپ نے ذہن میں تصور لے کر آئیے خانہ کعبہ کا وہ منظر کہ مثلا 9 ذی الحج 8 ذی الحج پورا کعبہ بھرا ہوتا, اصل ایک پن رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی, ایسے سر ہی سر نظر آ رہے ہوتے ہیں. اس میں ایک ہستی داخل ہو اور لوگ خود بخود اسے جگہ دیتے رہے, کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہو رہا ہوں مائک پر. وہ منظر آپ کے ذہن میں تصویر کھینچنا چاہ رہا ہوں کہ امام آ رہے ہیں, مجمع لگا ہوا ہے, حضرت اسود سے پہنچنا چاہ رہے ہیں لیکن راستہ نہیں مل رہا. امام آتے ہیں خود بخود مجمع چھٹنا شروع ہوتا ہے, امام آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں, حضرت اسود پہنچ جاتے ہیں, حضرت اسود کو بوسہ دیتے ہیں. کہ حشام ابن عبد الملک جو امام کے دور کا بادشاہ تھا, اسے دل میں برا محسوس ہوا, وہ خود بھی آیا ہوا تھا, وہ اسے کوئی جگہ نہیں دے رہا تھا. تو اس نے تنزن کہا تھا یہ کون ہے کہ جس کو لوگ راستہ دے رہے تھے؟ فرزدق نہیں موجود تھے, امام کا چاہنے والا شاعر. کہا کہ ھذا الذی تعرف البطحا والمکہ والمنا, اے حشام تم نہ پہچانتا ہو اسے لیکن مکہ اسے پہچانتا ہے, مدینہ اسے پہچانتا ہے, بطحا اسے پہچانتا ہے, کعبہ اسے پہچانتا ہے. اور اس کی تو شان یہ ہے کہ جب یہ حضرت اسود کے پاس جاتا ہے تو قبل اس کے کہ یہ حضرت اسود کا بوسہ دے, حضرت اسود آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں کا بوسہ دیتا ہے. یہ ہم اس امامت کے قائم ہیں, اس امامت کے ماننے والے ہیں. اور یہ امامت اصول دین میں سے ہے, دین کی بنیاد ہے کہ جو اسے نہ مانتا ہو ہمارے عقیدے کے اعتبار سے اس کا عقیدہ نامکمل ہے. ختم اور تبت نے ارشاد فرمایا تھا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا اے علی, آج کی گفتگو ہماری, ہمارا جو سب ٹاپک ہے, ہمارا موضوع ہے دینست حسین دین پناست حسین. آج کی گفتگو اس میں کہ محبت حسین محبت اہل بیت, اس کا اثر کیا ہے اور اس کی دین میں حیثیت کیا ہے. ماشاءاللہ یہ آسمان سے برکتیں نازل ہو رہی ہیں آپ کا. تو محبت حسین رسول نے ارشاد فرمایا, میں امیر المومنین کے بارے میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں, محبت امامت امامت کی عقیدت پر حیثیت کیا ہے. کہا اے علی, علی کو مخاطب کرتے تھا, کہا اے علی اگر کوئی 1000 برس کی زندگی پائے اور 1000 برس میں سے ہر روز دن بھر روزہ رکھے, رات میں دن بھر نماز پڑھے, نماز شب اور عبادت میں گزارے, 1000 مرتبہ جہاد کرے, 1000 مرتبہ حج کرے, کوہ احد کے پہاڑ کے برابر سونا اور چاندی زکات میں دے دے, صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا مر جائے, لیکن اے علی تیری محبت نہ رکھتا ہو تو جنت کو کیا, جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں کر سکتا. یہ شرط ہے، خوشبو بھی نہیں آئے گی. جنت کی خوشبو کیا ہے؟ 500 سال کی مسافت سے محسوس ہوتی ہے. یہ روایت ہے جنت کے 500 سال دور سے جنت کی خوشبو آنے لگے گی. تو جو منکر علی ہے وہ جنت کو جانا دور کی بات، 500 سال کے فاصلے پر رہے گا جنت سے، اتنا دور. اور یہی محبت علی، جب ہم محبت امیر المومنین محبت حسین، روایت میں ہے کہ جو اہل بیت کی محبت کو لے کر قبر میں جاتا ہے منکر و نکیر ماں سے زیادہ مہربان ہوتا ہے، ماں سے زیادہ. وہ منکر و نکیر کے جو سوال و جواب کے لائے، سخت سوال و جواب کے لیے، تیرا رب کون ہے، تیرا قبلہ کیا ہے، تیرے رسول کیا ہے، تیری کتاب کیا ہے، منکر و نکیر ماں سے زیادہ مہربان. انشاءاللہ کہ ہم سب کو نصیب ہوگی قبر کی پہلی رات امیر المومنین کی زیارت نصیب ہو، قبر کی پہلی رات ان کی شفاعت نصیب ہو، کہ جب انسان قبر کی تاریکی میں گھبرا رہا ہے اور وہاں پر اسے مولا کا ساتھ نصیب ہو جائے تو اس سے بڑھ کر کیا ہوگا. اور جب ملک الموت روح قبض کرتا ہے وہ ماں سے زیادہ مہربان، منکر و نکیر وہ جب حساب و کتاب لیتے ہیں تو وہ اتنے شفیق اور مہربان تو وہ سوال کرتا ہے، یہ روایت کا مفہوم ہے. وہ منکر و نکیر سوال کرتا ہے کہ تم مجھ پر اتنے مہربان کیوں ہو؟ تو منکر و نکیر اسے جواب دیتے ہیں کہ اس لیے کہ تو اکیلا نہیں آیا، اس قبر میں علی کی محبت کو لے کر آیا، اس لیے تو مہربان ہے. محسن نقی مرحوم صاحب نے بہت خوبصورت کہا تھا، کہا کہ قبر مومن میں سجا ہوگا ولا کا گلشن. انشاءاللہ عمل بھی ایسا ہو کہ جو محبت علی کے تابع ہو، تو قبر مومن میں سجا ہوگا ولا کا گلشن، گل ولایت کے کھیلیں گے تو مزہ آئے گا، گل ولایت کے کھیلیں گے تو مزہ آئے گا، ہم بھی مومن ہیں فرشتے بھی موالی محسن، یا علی کہہ کے ملیں گے تو مزہ آئے گا. اس محبت اہل بیت اطہار کو، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں. یہ تمام نوجوانوں سے گزارش ہے، یہ اصل اساس ہے، یہ بنیاد ہے. اور جس میں جتنی محبت ہوتی ہے اس کا اظہار بھی اس طرح سے ہوتا ہے. پھر یہ اظہار ہے، آپ یہاں الحمدللہ تشریف فرمائے سارے، یہ اظہار ہے اس بات کا محبت اہل بیت کا. ٹھیک ہے، ہم یہاں پر آتے ہیں، لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی ہر سال آتے ہو، ہر سال وہی ذکر ہوتا ہے، وہی مسائل ہوتے ہیں، پھر جب محرم کا چاند ہوتا ہے تو پھر تم پر شہزاد بچھا دیتے ہو، پھر سے ذکر کرتے ہو، یہ بار بار کی تکرار کیا ہے، یہ روٹین میں کیا ہے؟ تو تکرار کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اسلام میں ہر وہ چیز کہ جو اہم ہے اس کی تکرار کی گئی ہے. خاص طور پر ایک نبی خدا نے قربانی پیش کی تھی، ابراہیم نے اسماعیل کو ذبح کیا تھا، کرنا چاہتے تھے لیکن ان کے بجائے اللہ نے دمبا بھیج دیا، وہ قربان ہو گیا. اللہ کو ایک نبی خدا کی قربانی اتنی پسند آئی کہ ہر سال اس کی سنت منانا یہ تمام مسلمانوں پر فرض کر دیا. لہذا یہ تکرار کرنا، وہاں نبی خدا نے قربانی دی تھی، بچ گیا تھا بیٹا ان کا، بچ گیا تھا، یہاں 3 دن کا بھوکا پیاسا ایک نبی خدا کا نواسا شہید ہو گیا تھا، ہم ہر سال یاد نہ منائیں، ہم کی تکرار نہ کریں. اور جب تکرار انسان کرتا ہے، یہ تکرار ایک بات کا اعلان ہے، یاد رکھیے گا جتنے آپ یہاں تشریف فرمائے، ایک بات کا اعلان ہے. سقراط کا نام آپ نے سنا ہوگا، سقراط یہ استاد ہے ارسطو کا، اور ارسطو استاد ہے افلاطون کا. تو سقراط اسے، وہ یونانی فلسفی تھا اور بڑا مشہور فلسفی تھا، اور جتنا جو بڑا عالم ہوتا ہے اگر وہ درباری نہ ہو، حکومت والا نہ ہو، تو حکومت کو چڑ ہوتی ہے اس سے، تو اس دور کی حکومت تھی یونان کی، اس کو چڑ تھی اس سے سقراط سے. تو سقراط کو بلایا، اور سقراط کو بلا کر بادشاہ نے کہا کہ دیکھو وہ ایک تفصیلی فلسفی موضوع ہے، مجھے اس پہ نہیں جانا، ایک مسئلہ تھا، کہ دیکھو تم ہماری بات کرو ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے. سقراط نے کہا کہ نہیں، میں اپنے علم سے پہنچاؤں کہ تمہاری بات غلط ہے، میں بادشاہ وقت کی بات نہیں مان سکتا، کہ تمہیں قتل کر دیں گے، مجھے قتل ہونا منظور ہے لیکن میں ناحق کلام کی زبان سے جاری نہیں کروں گا. قتل کر دیا گیا اسے. اچھا قتل کرنے والے وہ بھی یونان کے تھے بادشاہ، اور سقراط یہ بھی یونان گریک وہاں سے تھے، یہ دونوں وہیں سے تھے. تقریباً آج سے کچھ 50-60 سال پہلے کی بات ہے، یونان میں ایک کیس اوپن کیا گیا، اور کیس میں باقاعدہ ایک جج بٹھایا گیا، اور اس میں دونوں طرف سے وکیل آئے، جیسے کیس لڑا جاتا ہے. بادشاہ اس دور کا جو بادشاہ تھا، یہ کب کی بات ہے، یہ ہزاروں سال پرانی بات ہے، سقراط کا واقعہ. تو انہوں نے کہا بھائی ہم ایک کیس ڈیولپ کریں گے، جو بادشاہ کی طرف سے وکیل تھا اس نے بادشاہ کیس میں دلائل دیے، اور جو سقراط کی طرف سے وکیل تھا اس نے سقراط کیس میں دلائل دیے. اس کے بعد فیصلہ ہو گیا کہ جناب بادشاہ کا کام غلط تھا اور سقراط حق پر تھا، ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں. ہم یونانیوں سے کہیں گے کہ بھائی ہم نے فلسفیوں کے بارے میں سنا تھا کہ بڑے عقل مند ہوتے ہیں، تو واقعی عقل سے پیدل ہیں کہ جو ہزاروں سال پرانا ایک واقعہ ہو چکا ہے اس پر اب کیس ڈیولپ کر رہے ہیں، اور دونوں طرف سے وکلاء آ کر فیصلہ کر رہے ہیں، اور جیوری نے فیصلہ دیا کہ جناب علی سقراط حق پر تھا اور جو بادشاہ تو ناحق تھا، تو ایسا کیوں کیا آپ نے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ سقراط کو قتل کرنے والے بھی یونانی تھے اور سقراط بھی یونانی تھا، اور ہم بھی یونانی ہیں، ہم بھی یونان سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہم یہاں فیصلہ کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم قتل کرنے والے یونانی نہیں ہیں، ہم سقراط والے یونانی ہیں. اور ہم یہاں پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم سقراط کا ساتھ دینے والے یونانی ہیں, وہ دوسرے والے یونانی نہیں ہیں. سید الشہداء کو جو قتل کیا, وہ جو قتل کرنے والے تھے وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے تھے نا, وہ بھی وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی جلدی حسین کو قتل کرو, یہ جملہ ہے تاریخ میں اللہ اکبر, جلدی حسین کو قتل کرو, نماز کا وقت ہو رہا ہے, نماز پڑھنے والے. تو کیسا تمسخر ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ, کٹا شبیر کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ. تو وہ بھی مسلمان اپنے آپ کہنے والے تھے, اور سید الشہداء وہ تو ہیں اسلام کے بانی, تو یہاں سے بھی مسلمان اور وہاں سے مسلمان. غور فرمائیے گا, ہم جو ہر سال آتے ہیں مجلسوں میں, یہ کیوں آتے ہیں, یہاں سے بھی مسلمان تھے وہاں سے بھی مسلمان تھے, اور ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ہیں. ہم ہر سال حسین کا غم منا کر اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم قاتلوں والے مسلمان نہیں ہیں, ہم حسینیوں والے مسلمان ہیں. یہ اعلان ہے اس بات کا, یہ سید الشہداء یکجہتی کا اظہار ہے کہ وہاں حسین اسلام کے, اور جو بھی حسن جو قاتل ہے حسین ہے. بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو شیعہ تھے جنہوں نے بلایا تھا قتل کر طوفان میں, اور شیعوں ہی نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا ہے. میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا وہ شیعہ تھے یا کوئی اور تھے, ان کا نام شیعہ تھا, اور شیعہ تاریخ میں فقط ایک قوم کو نہیں بہت سی اقوام کو کہا جاتا ہے, اور یہ اصل میں کون سے لوگ تھے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا تھا. میں صرف اتنا کہتا ہوں جو ہم پر اعتراض کرنے والے ہیں تو پھر اتنی ضرورت رکھیں کہ اگر وہ شیعہ تھے تو کوئی بھی ہو, وہ کوئی بھی ہو کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کے قتل میں اپنا کردار ادا کیا ہے, ہم تو ان پر لعنت بھیجتے ہیں. آپ اتنی جرات کریں کہ ان پر لعنت بھیج سکیں. جو لعنت بھیجنے والا ہے اس پہ الزام لگا رہے ہو کہ تم میں سے تھے, ہم تو لعنت بھیج رہے ہیں, تمہیں ہمدردی ہو رہی ہے. ذرا ذرا سی بات پر کفر کے فتوے دینے والے آج تک یزید کے بارے میں کفر کا فتوا نہیں دے سکے کہ بھائی وہ کافر تھا. یہ عجیب تماشا ہے. اچھا جو رسول کی مدد کرے ابو طالب, نعوذ باللہ, وہ کافر. اور جو غم حسین میں روئے یہ بھی بدعت, وہ بھی کافر. جو رسول سے جنگ کرے حاکم شام کا باپ, وہ مسلمان. جو نواز رسول کو قتل کرے یزید, یہ بھی مسلمان تھا, غلطی ہو گئی. رسول سے جنگ کرنے والا مسلمان, رسول کے نواسے کو قتل کرنے والا مسلمان, رسول کی حمایت کرنے والا ابو طالب کافر, رسول کے نواسے کے غم میں رونے والا کافر. یہ کون سا کفر اسلام کا معیار ہے؟ آپ یزید کے بارے میں تم تم بلانے بھیجتے ہیں, اور حضرت موسیٰ کو وہی کی تھی پروردگار نے, وہی کی تھی, کہا تھا کہ اے موسیٰ لو سألتنی فی الاولین والآخرین, تو اولین اور آخرین میں سے کسی کے بارے میں بھی مجھ سے دعا کر کہ پروردگار اس بندے کے گناہ کو بخش دے, تو لعجبتک, میں تیری دعا کو قبول کروں گا. اے موسیٰ میں دعا کو قبول کروں گا. ما خلا قاتل الحسین سوائے حسین کے قاتلوں کے. حضرت موسیٰ کو کہا تھا حسین کے قاتل کے بارے میں اگر تم نے کہا پروردگار اسے بخش دے, ما خلا قاتل الحسین اسے نہیں بخشوں گا. فإني انتقم لي, میں خود حسین کے قاتلوں سے انتقام لوں گا. یار کے واسطے کا جملہ ہے السلام علیک سار اللہ بدلہ سارے, سلام اس پر کہ جس کے خون کا بدلہ اللہ کو لینا ہے اور جس کے باپ کے خون کا بدلہ اللہ کو لینا ہے, تو میں انتقام لوں گا. اور حسین کے قاتلوں میں کون کون, فقط یزید شامل نہیں ہے, آج کے دور سے ریلیٹ کر رہا ہوں اسے, عمر سعد حرملہ خدا ان پر لعنت کرے, یہ سب کے سب یہ تو ہیں, یہ تو حسین کے قاتلوں میں ہیں, پوری یزیدی فوج ہے. لیکن قرآن نے ہمیں اصول دیا ہے, یہ اصول یہاں سے لیتے ہوئے جائیے, کون کون قتل حسین میں شریک ہے. قرآن نے سورہ مبارکہ والشمس, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما تحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. آگے کیا فرمایا, کذبت ثمود بتقواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها. یہ آیت سورہ شمس کی آیت, یہ بڑی قیمتی آیت ہے امام حسین السلام کے قتل کے عنوان سے کہ کون کون قاتلان حسین کے دائرے میں شریک ہے. اور ہمیں وہ شمس وضحاها, قرآن کا کوئی سورہ ایسا نہیں جو دس قسمیں کھانے کے بعد شروع ہوتا ہو, دس قسمیں کھائی ہیں. وہ شمس وضحاها سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم, والقمر اذا تلاها چاند کی قسم جب سورج کے پیچھے آ جائے, والسماء وما بناها آسمان کی قسم اور اس کے بنانے والے کی قسم, والارض وما تحاها زمین کی قسم اور اس کے بچھانے والے کی قسم, ونفس وما سواها نفس کی قسم اور اس کے سنوارنے والے کی قسم, قد افلح من زکاها یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک بنا لیا, وقد خاب من دساها یقیناً وہ نامراد ہو گیا جس نے اپنے نفس کو برباد کر دیا. اس کے بعد آگے اور سنائیے گا, حضرت صالح کی قوم کا ذکر ہے, فقط زبوہ فاقروہا, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت صالح کی اونٹنی جو معجزہ تھا, سب جانتے ہیں نوجوان ساتھی ان کے لیے گزارش کر دوں اگر انہوں نے نہیں معلوم کسی کو, کہ حضرت صالح کے دور میں جو ان کا معجزہ تھا پہاڑ سے اونٹنی باہر آئی تھی, اور وہ اونٹنی اس بات پر دلیل تھی کہ حضرت صالح نبی خدا ہے, اور اسے اللہ نے کہا تھا کہ یہ میری نشانی ہے اور کوئی اس اونٹنی کو قتل نہ کرے. وہ چاہتے تھے کہ اونٹنی گھومتی رہتی تھی اس علاقے میں, اور جو اس اونٹنی کو دیکھتا تھا تو کہتا تھا کہ بھائی یہ تو ناقہ صالح ہے, یہ تو حضرت صالح کا معجزہ ہے. تو کفار کو برداشت نہیں ہو رہا تھا, تو کفار نے قتل کرنے کا ارادہ کیا, تو تو اللہ کی وحی نازل ہوئی کہ جو اس اونٹنی کو قتل کرے گا یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے اس نے آیت اللہ کو یعنی اللہ کی نشانی کو قتل کر دیا. جو امیر المومنین کے لیے بھی رسول نے کہا کہ اے علی تجھے ناقہ صالح کی اونٹنی کو کاٹنے والا وہ قتل کرے گا, یعنی اس کی نسل میں سے ہوگا. تو یعنی یہ اونٹنی اللہ کی نگاہ میں محترم تھی, یہ شاعر اللہ میں سے تھی. فکذبوہ فاقروہا, حضرت صالح کی قوم نے کیا کیا, انکار کیا. فاقروہا, اور قرآن کہتا ہے پوری قوم نے اونٹنی کو قتل کر دیا. یہاں اس جملے میں پوری قوم نے اونٹنی کو قتل کر دیا. مفسرین نے کہا کہ پوری قوم نے قتل نہیں کیا تھا, چند لوگوں نے قتل کیا تھا. یہ قرآن یہ کیوں کہتا ہے پوری قوم نے اونٹنی کو قتل کیا, کہ وجہ یہ ہے کہ قتل چند لوگوں نے کیا تھا لیکن راضی اس پر سب تھے. اور کیجیے گا, چونکہ راضی تھے تو راضی ہونے کی وجہ سے قرآن نے کہا کہ جو راضی تھا وہ بھی اس اونٹنی کے قتل میں شریک تھا, چاہے فزیکلی اس کام کو انجام نہ دیا ہو. چند لوگوں نے کیا تھا, راضی ہونے کی وجہ سے سب شامل ہو گئے. حسین کو قتل, حسین علیہ السلام کو قتل یزید نے کیا تھا, شمر نے کیا تھا, حرملا نے کیا تھا, عمر سعد نے کیا تھا, لیکن وہ فزیکلی کیا تھا. قرآن نے اصول دے دیا جو راضی ہو وہ اس کام میں اس عمل میں داخل ہو جاتا ہے. اب قیامت تک جو بھی قتل حسین پر راضی ہو وہ یزید کا شریک ہو سکتا ہے, مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. لہذا آج جو کوئی قتل حسین پر راضی ہے, چاہے وہ کوئی نائک ہو یا نالائک ہو, سب کے سب اس جرم میں شریک ہیں. اچھا, امام حسین السلام نے اپنا کیس اتنا اسٹرانگ کیا ہے, علامہ ذیشان حضرت جوالی صاحب علی اللہ مقامہ, ان کے تحریر کے بہت سے جملے بڑے خوبصورت ہیں. ان کا ایک جملہ تھا, امام حسین السلام نے اتنا اسٹرانگلی اپنے کیس کو پٹ اپ کیا ہے, آج اگر کوئی یزید کی حمایت کرنے والا بھی ملتا ہے تو یہ نہیں کر سکتا کہ حسین کی مخالفت کرے اور یزید کی حمایت کرے. وکیل صفائی بننے والے ملیں گے یزید کے, اور سنائیے گا, وکیل صفائی بنیں گے خالی یزید کے. بھائی یہ ہو گیا, ایسا ہو گیا, اسے تو پتہ ہی نہیں تھا, وہ تو ابن زیاد نے کر دیا, اسے کیا پتا, وہ تو شام میں بیٹھا ہوا تھا. کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کو اتنا داخل دشنام کر دیا, جو دل سے اسے چاہتا ہے وہ بھی حمایت پر تیار نہیں ہے, کھول کے نہیں کر سکتا. یہ سب میں سب شریک ہیں کہ تمام قتل حسین کے جو مشریک ہیں, یعنی ان کا نام لکھا جائے, ان سے ویسے ہی سب ہونے والا ہے. اور ہمارے تو لہٰذا ہم یہاں مجلس میں آ کے بتاتے ہیں کہ ہم حسینی والے مسلمان ہیں, ہم قاتلوں والے مسلمان نہیں ہیں. یہ تو ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں. لوگ سوال کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ قرآن میں بتلائیے, قرآن میں کہاں ہے, قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اس ساتھ ماتم کرو, اس ساتھ عزاداری کرو. جناب علی, قرآن میں تقریباً 6666 جو آیتیں ہیں, کیا اس میں پورا دین موجود ہے؟ کیا اس میں سب کچھ موجود ہے؟ اگر ایسا ہے تو خدا کی قسم تمام مسلمانوں کو چیلنج کر رہا ہوں, فجر کی دو رکعت نماز فقط قرآن سے نہیں بتا سکتے. فقط دو رکعت نماز فجر کی پڑھ کے بتائیں. آج رات گزرے گی نا, کل فجر, تو جب نماز کا موقع آئے گا تو جب نماز کے لیے آپ کھڑے ہوں گے, آپ کہیں گے اللہ اکبر. تو اللہ اکبر سے پہلے ہم نے سوال کر لیا, ہم نے کہا قبلہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ کہا کہ فجر کی نماز ہے. تو ہم نے سوال کیا کہ کتنی رکعت پڑھیں گے؟ کہا دو رکعت. ہم نے کہا قرآن سے بتائیے, ابھی جو نماز پڑھیں گے آپ. ہم نے کہا دو رکعت. ہم نے کہا قرآن سے بتائیے گا, قرآن میں تو نہیں ہے, سنت رسول میں ہے, تو سنت رسول سے ہم دو رکعت نماز پڑھیں گے. جو فجر کی دو رکعت نماز کے لیے قرآن کو کافی نہ سمجھ سکے, وہ پورے دین کے لیے قرآن کو کافی سمجھے گا. پورے دن کے لیے قرآن کافی ہے, فجر کی دو رکعت نماز نہیں, وہ تو قرآن سے نہیں ہو سکتی. قرآن میں کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. ڈیٹیل کہاں پر ہے؟ سنت رسول میں. آپ کچھ چیزوں کی ڈیٹیل ہے نماز کے لیے, لیکن دو رکعت نماز نہیں ہے. وہ کیسے پتا چلے گا؟ اس لیے قرآن نے قانون دے دیا ہے, فما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول دے اسے لے لو, جس سے رسول منع کرے چھوڑ دو. اب جو رسول دیتے جائیں وہ آپ لیتے جائیے. اس لیے کہ رسول کون ہے؟ رسول وما ینطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحى. یہ تو بات بھی نہیں کرتا, یہ وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے. یہ تو اپنی مرضی سے بات بھی نہیں کرتا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى. اے رسول, یہ تیر آپ نے نہیں پھینکا, یہ تیر ہم نے پھینکا ہے. آپ کا ہاتھ تھا لیکن در حقیقت اللہ کا ہاتھ تھا. یہ مور ہے زبان رسول پر بھی اور فعل رسول پر بھی. تب جو کچھ ہے وہ حکم خدا سے ہے. رسول اگر کسی کے لیے اٹھیں تو حکم خدا سے, کسی کو شانوں پہ بٹھائیں تو حکم خدا سے, کسی کو محفل سے اٹھا دیں تو حکم خدا سے, کسی کو من کنت مولا بنا دیں تو حکم خدا سے. سب حکم خدا سے. تم نے کہا بھائی اچھا دو رکعت نماز نہیں ہو سکتی. روزہ, نماز کتنا وسیع چیپٹر تھا, لیکن قرآن نے ایک شارٹ جملہ کہا. روزہ کتنا وسیع ہے؟ رمضان کا روزہ ہے، قضا روزے ہیں، مسافر اس پر روزہ ہے یا نہیں ہے، مبتلا کے روزہ ہے، روزے کے کفارے ہیں، یہ تو وسیع چیپٹر ہے نا. ایک آیت قرآن میں اور مریض کے بارے میں ایک اور آیت ہے. وہ آیت کیا ہے؟ مشہور آیت، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والوں، تم پر روزہ ویسے ہی فرض کیا گیا جیسے پچھلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا. اس کے بعد کیسے رکھنا ہے، کیا کرنا ہے، وہ سب کا سب وہ ڈیٹیل یہاں پر نہیں ہے. اسی طریقے سے زکاۃ کتنا بڑا چیپٹر ہے، کن کن چیزوں پر واجب ہے، کتنا نصاب ہوتا واجب ہے. اقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ. اچھا حج، حج تو حج کی تو ڈیٹیل کتنی ہے، کیونکہ حج کا احرام وہ تو ڈیٹیل یہیں شروع ہو جاتی ہے جو الحمدللہ حج پر جا چکے ہیں. اور پروردگار عالم سب کو کم از کم زندگی میں ایک بار حج بیت اللہ نصیب فرمائے انشاءاللہ. دعا کی قبولیت کے لیے گروپ بیت محمد اور آل محمد کا. حج کی کلاسز جو یہاں پر ہوتی ہیں جنہوں نے اٹینڈ کی ہیں، بھائی حج تو ایک بہت لمبی داستان ہے، احرام سے شروع ہوتی ہے. اور احرام ابھی تو پہلا چیپٹر جو ہوتا ہے کہ احرام کہاں سے باندھ لیں، اس میں ایک تفصیل ڈیٹیل. اچھا کیسے باندھ لیں، اور اگر احرام میں فلاں فلاں کام، تقریباً 20 کام، یہ نہ کریں گے نہ کریں گے نہ کریں، اگر یہ کر لیا تو کیا ہوگا، ہر ہر کام کی الگ ڈیٹیل. یہ کر لیا تو اتنا کفارہ، یہ بکرا واجب ہو گیا، ایک اونٹ واجب ہو گیا، اس میں اتنا ذرا تکرار ہوتا ہے یہ، اگر آپ نے یہ کیا تو بکرا واجب ہو جائے گا، آئینے کو دیکھا تو یہ ہو جائے گا کفارہ. تو لوگ خوف خدا سے نہ صحیح، خوف بکرا سے کم از کم بچ جاتے ہیں ہم اسے، اور وطن الا بکرا کہ بکرا لگے گا ورنہ. اور فوراً سوال کرتے ہیں، جیسے کسی حاجی سے غلطی ہو جاتی ہے، کوئی بھی اس کے خیال میں کوئی مسٹیک ہو گئی، درخیر وہ نہ بھی ہو لیکن اس کے خیال میں پتہ نہیں یہ ڈاؤٹ ہو گیا صحیح ہو، فوراً آ کے مولانا کے پاس بھاگتے بھاگتے آئیں گے، سانس پھولا ہوا ہوگا اور پہلا سوال کہیں مولانا بکرا تو نہیں لگا، مولانا نہیں لگا. اچھا پھر ساتھ ساتھ آ جاتی ہے، دم آ جاتا ہے، ٹھیک ہے شکر اللہ کا بکرا نہیں لگا. تو یہ بڑا چکر ہے جو کہ اچھا بالکل اسی طریقے سے میں نے کہا خوف بکرا. بعض لوگ ایسے تھے بھائی ریش مبارک رکھنا واجب ہے نا، تو بعض لوگوں نے نہیں رکھی ہو، جن لوگوں نے نہیں رکھی وہ وجہ کیا تھی، انہوں نے کہا بھائی جب وین ہونا کرتی نہیں رکھتے. کچھ لوگوں نے کہا اچھا دوسری طرف سے ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے ان کی جو شادی جہاں پر ہوئی تو وہ اتنے نیک اور اتنے متقی خاندان سے تھے کہ بعض خواتین نے اپنے شوہروں کو رکھوائی بھی ہیں. دوسری طرف سے یوں بھی ہے کہ انہوں نے رکھوائی بھی ہیں. تو اس پر مولانا طارق حسن صاحب قبلہ کہ خدا ان شاء اللہ ان کے درجات کو بلند کروا، ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم قائم رکھے ان شاء اللہ. انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ لطیف جملہ کہا کہ بھائی بعض بیویاں ایسی تھیں جنہوں نے اپنے شوہروں کو داڑیاں رکھوا دیں، تو انہوں نے کہا کہ چلیں خوف خدا سے نہ صحیح، خوف بیوی سے رکھ لیں ہم سب، حکم بیوی سے رکھ لیں، رکھی تو صحیح کم از کم، داڑھی آگے تو بڑی کم از کم. تو حج کتنی ڈیٹیل، طواف کی ڈیٹیل، صفا و مروہ کی ڈیٹیل، ایک آیت تو قرآن میں فقط ایک، للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جو استطاعت رکھتا ہے اس پر واجب ہے کہ خانہ خدا کا حج کرے. بس ڈیٹیل کہاں پر ہے؟ اے سنت رسول میں. تو جناب علی نماز کی اتنی ڈیٹیل ہے، وہاں کو یہ نہیں کہتا کہ ساری قرآن میں بتلائیے. روزے کی ڈیٹیل ہے، یہ نہیں کہتے ساری قرآن میں بتلائیے، ایک ایک چیز دکھلائیے تو ہم مانیں گے. زکات کی ڈیٹیل ہے، یہ نہیں کہتے ایک ایک چیز قرآن میں بتلائیے. حج کی ڈیٹیل ہے، یہ نہیں کہتے ایک 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 چیز قرآن میں بتلائیے تو ہم مانیں گے. اس طریقے سے محرم کا چیپٹر ہے، بہت بڑا ہے، اس میں مرثیہ بھی ہے، اس میں عذاب بھی ہے، اس میں فرش عذاب بھی ہے، اس میں مجلس بھی ہے، اس میں ماتم بھی ہے، اس میں علم بھی ہے، اس میں جلوس بھی ہے، یہ ساری ڈیٹیل اپنے مقام پر. فقط ایک آیت قرآن میں موجود ہے جو سب کی تصدیق کرتی ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربٰ، مودت اہل بیت اجر رسالت ہے. اجر رسالت کا تقاضا یہ ہے کہ مجلس میں بھی آؤ، ماتم میں بھی آؤ، جلوس میں بھی آؤ، عباس کا علم اٹھاؤ، حسین کا صلوات بر محمد و آل محمد. یہ اجر رسالت کا تقاضا ہے. کراچی اتنا بڑا شہر ہے، اس میں روزانہ کئی شادیاں بھی ہوتی ہیں خوشی کی تقریب، اور کئی میتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہم نہر شادی کی تقریب میں اندر چلے جاتے ہیں. بھوک بھوک لگی ہو کسی کو تو الگ بات ہے، لیکن ویسے تو نہیں جاتے خوشی منانے کے لیے. اور نہ ہر میت جو گزر رہی ہوتی ہے وہاں بیٹھ کر آنسو بہانے لگتے ہیں. کتنی میتیں سامنے سے گزرتی ہیں، ہر میت میں تو آنسو نہیں باتیں، لیکن اپنے خاندان کی، اپنے گھر کی ہو تو انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی خوشی میں خوش ہوتا ہے، اس کے غم میں غمگین ہو جاتا ہے. ہمیں علی اور اولاد علی سے محبت ہے، جہاں وہ خوش ہوتے ہیں ہم خوش ہو جاتے ہیں، جہاں وہ غمگین ہوتے ہیں ہم بھی غمگین ہو جاتے ہیں. یہ اجر رسالت ہے، یہ ادا ہو رہا ہے اجر رسالت اس وقت. اور ان آنسوؤں کی وجہ سے، اصل بھائی ایک شخص بیٹھ کے رو رہا ہے، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیٹھ کے رو رہے ہیں، آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ ہم تو بیٹھ کے رو رہے ہیں، کسی کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ نہیں، ہمارا رونا یہ بتلا رہا ہے، یہ ہمارا رونا بتلا رہا ہے. اور آپ کا اعتراض ये जो आप बार बार इतराज करते हैं ना रोने पर, ये बतला रहा है कि रोने में इतनी ताकत है कि आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, वरना भी इतराज ना करते। आपका इतराज हमें समझा रहा है खुद ब खुद, हमें और मुहकम कर रहा है अंदर से। जन्नतुल बकी में पाबंदी लगी होती है, छूटे खड़े होते हैं अंदर, वहां पर हिसाब आए, ज़ियारत पर जाने लगे तो शहजादी उम्मुल बनीन की कब्र पर जा रहे थे, तो वहीं छुट्टा मौजूद है, रोक दिया उसने। अब वो वहां से जो छुट्टा होता है पुलिस वाला, वो खड़े होकर कहता है रोक रो ऐसे जाओ, कुछ नहीं है यहाँ पर, कुछ नहीं यहाँ जाओ। उसने बड़ा एक अच्छा लतीफ जुमला कहा हमारे जाहिर ने, कहा कि तेरा खड़ा होना यहाँ बतला रहा है कि कुछ ना कुछ है यहाँ पर। कुछ नहीं होता तो खड़ा क्यों है यहाँ पर, इतना बड़ा कब्रिस्तान है, यहीं खड़े होने की जरूरत क्या है। तो दुनिया भर में हर एक रो रहा है, आप कभी एतराज नहीं करते। आप जब हम पर एतराज करते तो आपका एतराज करना बतला रहा है कि अल्लाह ने हुसैन की आजादारी में ताकत रखी है। पर आपका एतराज करना हमें समझा रहा है कि हम रोते हैं तो तकलीफ होती है किसी को, हम तो बैठ के रो रहे हैं फकत, लेकिन परेशानी होती किसी को। तो इस गिरिए को हमेशा सलामत रखें कि आप बैठ कर फकत यहाँ गिरिया करते हैं लेकिन तकलीफ कहीं और होती है। ये हमारे दीन की एक किताब से उन्होंने तंज करते हुए कहा, इंडिया के एक शायर हजरत कैश जैनपुरी, बड़े अच्छे शायर थे, उनके घर पर किसी ने मुहर्रम शुरू हो रहा था, तंज करते हुए जुमला लिख दिया, कहा कि आंसू का बहाना आसान है, तलवार चलाना मुश्किल है। आंसू का बहाना आसान है, तंज किया, तलवार चलाना मुश्किल है। अगर से उनसे सवाल किया जाए कि आपके आबा व अजदाद ने कितनी तलवारें चलाई थी, हमें कितना से मालूम है कि बाज लोग तो ऐसे फरार हुए थे कि जनाब अली तीन दिन बाद मदीने पहुंचे थे, यानी घोड़ा दौड़ाते 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 पता ही नहीं चला कि मदीना आ गया, भागे जा रहे हैं भागे जा रहे हैं भागे जा रहे हैं, तीन दिन का सफर कर लिया चलते चलते। और उसके बाद जरा वो सलामत रहे, उसके बाद अच्छा जनाब अली सवाल किया मदीना कहाँ है, भाई तीन दिन के सफर पर रह गया, पीछे रह गया मदीना, तीन दिन पलट कर वापस आए थे मदीना। जो इस वक्त इससे कबल की मजलिस में वहाँ महफिल मुर्ज़ा में मैंने जुमला गुजारिए वाला जुमला कहा था कि किसी ने जो अमीरुल मोमिनीन से कहा था कि मौला एक मशवरा आपको देना चाहता हूँ कि आपका जो सवारी का जानवर है, आप जब जिहाद करते हैं आपकी तलवार तो बड़ी ज़बरदस्त है ज़ुल्फ़िकार, आपका सवारी का जानवर ये बड़ा कमज़ोर सा है, दुलदुल बड़ा कमज़ोर सा है, ये सही दौड़ता नहीं है, सही भागता नहीं है, जंग में ज़रूरत होती है सवारी का जानवर, आप अच्छा सवारी का जानवर लिया कीजिए। अब ये कोई बहलूल की तरह दीवाना तो नहीं, वाकई में दीवाना था कोई, तो मौला से बात कर रहा, तो मौला ने उसको जवाब दिया, उसे समझाया, ने कहा मौला आपकी सवारी का जानवर स्ट्रांग नहीं है, आप स्ट्रांग से लीजिए। तो मौला ने कहा कि देख सवारी का जानवर तेज भागने वाला, वो दो ही शख्स को जरूरत होती है, जो या मैदान से फरार करने वाला हो या भागते हुए का पीछा करने वाला हो। अली कभी मैदान से भागा नहीं, कभी भागते हुए का पीछा किया नहीं। तो ना कभी भागे हैं ना भागते हुए कभी पीछा किया है। हमें अच्छी तरीके से मालूम है कि आपके बुजुर्गों ने कैसी तलवारें चलाई हैं, तारीख में मौजूद है। हमारे साथ मौलाना आयतुल्लाह तज़वीनी वो बयान करते हैं, वो इस चीज में उन्होंने काम किया, स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने कहा कि तारीख में तलवार चलाना तो दूर की बात, कोई एक मौका ऐसा दिखा दें कि इन्होंने एक मुक्का चलाया हो और दुश्मन की नाक से खून निकला हो, मुक्का भी चला देते कम अज कम, खून निकाल देते, नहीं ऐसा भी नहीं है, उन्होंने तर्क कर दिया। सुनिए भैया, ये मजलिस का खुलासा, उन्होंने तंग कर दिया, कहा कि दरवाजे के बाहर लिख दिया आंसू का बहाना आसान है, तलवार चलाना मुश्किल है। हजरत कैश जैनपुरी वो घर पे नहीं थे, वो जब घर में आए उन्होंने देखा कि दरवाजे पर ये मिस्रा एक शख्स ने लिख के चला गया, तो उन्होंने इसके जवाब में इस मिस्रे के ऊपर एक मिस्रा लिख दिया, इस मिस्रे के ऊपर एक मिस्रा लिख दिया ताकि शेर कंप्लीट हो जाए। तो उन्होंने मिस्रा लिखा और कहा कि जो जंगे अहद से भागा था वो बंदा गार में रोया था, आंसू का बहाना आसान है, तलवार चलाना मुश्किल है। अच्छा, ये बात एक नारा हैदरी की मुस्तहिक नहीं थी, एक और होना चाहिए दिल की तस्कीन के लिए। यार अमीरुल मोमिनीन का नाम इसी तरीके से हमारी जबानों पर आता रहे कि जब माशाल्लाह या یہ نام اتنا مبارک اور محترم متبرک ہے کہ مفاد الجنان میں شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ مولا رسول کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں مشکل میں ہوں، میرے لیے دعا فرمائیے گا. جو مشکل کشائے کائنات ہے، جب وہ خود مشکل میں ہو تو وہ رسول کے پاس جائیں گے، ان سے بڑھ کر تو ایک ہی ہستی ہے کائنات میں، وہ رسول اللہ ہے. تو وہ رسول اللہ کے پاس پہنچے کہا اللہ کے رسول میں مشکل میں ہو، دعا فرمائیے کہ میری مشکل حل ہو جائے. شیخ عباس میں لکھتے ہیں کہ رسول نے مصلی بچھایا، دو رکعت نماز حاجت پڑھی اور نماز حاجت پڑھنے کے بعد مولا کے لیے دعا کی، اور دعا کے لیے پروردگار خود کہتا ہے کہ وسیلہ، جب دعا کرو تو وسیلہ ساتھ میں رکھو. تو رسول دعا کر رہے ہیں، کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ اپنے وسیع کے لیے. اور رسول نے دعا کرتے ہوئے وسیلہ کیا بنایا؟ کہ پروردگارا تجھے علی کا واسطہ ہے کہ علی کی مشکل کو حل فرما دے. لہذا اس گریے کو سلامت رکھیں کہ یہ وہ ہے کہ جس سے ہماری بقا ہے. اس پر آیت اللہ بہجت نے فرمایا تھا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، جیسا ہر چیز کو زنگ لگتا ہے دل کو زنگ لگ جاتا ہے. اور دل کے زنگ کو دور کرنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ حسین ابن علی پر گریہ کرو، دل صاف ہوتے ہیں اس سے. ان البکا علی الحسین یحط الذنوب العظام، حسین پر رونا بڑے بڑے گناہوں کو بخشوا دیا کرتا ہے. یہ حدیث کا جملہ ہے، یہاں پاک ہونے کے لیے آتا ہے. کردار پاک ہو انشاءاللہ کہ ہم یہاں بیٹھ کر، میں کم از کم اپنی جانب سے کہتا ہوں، آپ الحمدللہ سارے طائبان تقویان تشریف فرمائیں، ہم مولا حسین سے کہتے ہیں مولا ہمیں شرم آتی ہے اپنے گناہوں کے ساتھ آپ فاطمہ زہرا موجود ہیں، مولا ہمیں شرم آتی ہے. اور یہیں سے یہ عہد کر کے جائیے مولا سے، انشاءاللہ جب محرم الحرام یہ دن گزرتے چلے جائیں گے تو فقط مجلس سن کر آ جانا اور چلے جانا ثواب تو ملے گا اس میں بھی، لیکن خالی اس لیے نہیں آیا. جب دن گزرتے جائیں، جیسے جیسے اور عاشور قریب آتا جائے، تو آسمان کے ملائکہ بھی گواہی دیں کہ ارے یہ وہ مومن ہے جو حسینی بنتا جا رہا ہے، ابھی حسینی بنتا جا رہا ہے. یہ وہ تھا کہ جو پہلے تو نماز فجر سے نہیں اٹھتا تھا، لیکن اب حسین ابن علی کے ذکر کی برکت کے صدقے میں ذکر حسین نے سے طاقت عطا کی ہے، یہ پابند بن گیا ہے. یہ انشاءاللہ ہم اپنے کردار میں بہتری لے کر آ سکیں. خاص طور پر میری مائیں بہنیں کہ جب اپنے گھروں سے نکلیں ایسے کہ جیسے سیدہ راضی ہو جائیں ان سے، ایسا نہ ہو کہ حسین ابن علی کے غم میں آ رہی ہیں اور مولا حسین علیہ السلام اس سے راضی نہ ہو. کہ سب سے بڑی مصیبت اور تکلیف کیا تھی؟ جب کسی نے آتا سید سجاد سے پوچھا تھا کہ مولا میرا ایک جاننے والا تھا جو راہ کوفہ میں موجود تھا، اس نے یہ دیکھا تھا کہ ہر سر نو کے نیزہ پہ بلند تھا، اس میں حسین کا سر بھی تھا، اس میں اکبر کا سر بھی تھا، اس میں اسر کا سر بھی تھا، اس میں قاسم کا سر بھی تھا، لیکن ایک سر ایسا تھا جو نیزے پہ بلند نہیں تھا. کون سا سر تھا؟ وہ ابل فضل عباس کا سر تھا. مولا یہ سر بلند کیوں نہیں تھا؟ چوتھے معاملے کا اے سوال کرنے والے، تو نے ایک بار پھر میرے کلیجے کو زخمی کر دیا. مولا وہ سر بلند کیوں نہیں تھا؟ کہ میرے چچا عباس کا سر کھلی کے پاس تھا، اس نے نو کے نیزہ پر بلند کرنا چاہا لیکن عباس کا سر نو کے نیزہ سے زمین پہ کر بلا تھا. اس نے پھر بلند کرنا چاہا، یہ سر پھر زمین پر گرا. جب تیسری مرتبہ ایسا ہوا تو ہمارے ساتھ نے کہا کہ اے کھلی ہمیں دیر ہو رہی ہے، ایسا کر تو عباس کے سر کو اپنے گھوڑے کی گردن میں باندھ لے. جب گھوڑا دوڑتا تھا اپنی گردن جھکاتا ہوا تو عباس کا سر کبھی راہ کربلا سے ٹکرایا ہے، کبھی راہ کوفہ سے ٹکرایا ہے. راوی نے سوال بدل دیا کہ مولا ابل فضل عباس کا سر نو کے نیزہ پر رہتا کیوں نہیں تھا؟ مولا نے کہا کہ اے سوال کرنے والے، جس نے کبھی اپنی ماں اور بہنوں کو گھر کے عالم میں بھی بے بخنا ہو چادر نہ دیکھا ہو، جسے کوفے کا بازار ہو شام کا دربار ہو، ابل فضل عباس نو کے نیزہ سے زینب کا کھلا پڑ گیا. آج بھی ابل فضل عباس عالم انوار میں موجود ہیں، وہ ہم پر نگاہ کرتے ہیں. میری ماں عباس کا دل نہ دکھے، ابل فضل عباس مولا آپ کا حجاب کامل ہونا چاہیے جب مجلس حسین میں آ رہی ہے، ایسے کہ جیسے واقعی نے عباس کی عزادار، حسین کی عزادار. کردار پاک، آج دو محرم کی تاریخ ہے، یہ کچھ مصائب عرض کرنا ہے. دو محرم حسینی قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچا ہے، اور جیسے ہی قافلہ رکا تو سید الشہدا نے جانور سواری کا اپنا تبدیل کیا، اس لیے کہ سواری کے جانور نے آگے بڑھنے سے انکار کیا تھا. मौला ने दूसरा जानवर बदला वो भी आगे ना बढ़ा, तीसरा सवारी का जानवर बदला वो भी आगे ना बढ़ा, मौला ने सात जानवर तब्दील किए। जब आगे ना बढ़े वो तो मौला ने कहा अब्बास यहाँ कोई करीब में आबादी होगी, उसे बुलाओ, बनी असद का कबीला है। मौला ने सवाल किया इस जमीन का नाम क्या है, उन्होंने कहा कि मौला इस जमीन को नैनवा कहते हैं। इमामे का कोई और नाम भी है क्या मौला, हाजरिया कहते हैं। क्या कोई और नाम भी है क्या मौला, शशुल फुरात कहते हैं। क्या कोई और नाम भी होगा, कहा मौला हमने बुजुर्गों से सुना है इस जमीन को कर्ब वला भी कहते हैं। इमाम ने कहा अब्बास खैमे लगा दो। बस जैसे ही हुक्म दिया शहजादी ज़ैनब कुबरा वो तशरीफ लाती है मौला हुसैन के पास, कहा भैया ये कहाँ कयाम का इरादा कर लिया, इसलिए कि जैसे ही आपने यहाँ कयाम किया है किसी बीबी के रोने की आवाज मेरे कानों में आ रही है। ज़ैनब ये मां फातिमा ज़हरा की आवाज, ये ख्वाब शहजादी ज़ैनब कुबरा ने देखा था। कब, जब वाकई कर्बला हो गया, शाम से लुटा हुआ काफिला आ गया, मौला सीरे सज्जाद आते और आकर कहते हैं भूपी अम्मा कल रात आपने ख्वाब देखा था वो बयान कीजिए। कहा बेटा तू इमाम वक्त है, तू साहिब विलायत है, तू जानता है। भूपी अम्मा मैं जानता तो हूँ लेकिन आपकी जबानी मसाइल सुनना चाहता हूँ। ये सीरे सज्जाद के दिल की तमन्ना है कि मसाइल सुने जाए, उन पर आंसू बहाए जाए। कहा मैं आपकी जबानी सुनना चाहता हूँ। कहा बेटा सज्जाद कल मैंने ख्वाब में देखा कि माँ फातिमा ज़हरा तशरीफ लाई है, बाल बिखरे हुए हैं, चेहरा खून आलूद है, सर पर खाक मौजूद है। मैंने माँ से सवाल किया अम्मा किस गम ने आपकी हालत बना दी, कहा ज़हरा तुझे नहीं मालूम तू मदीना से चली तेरी माँ तेरे साथ तेरी माँ तेरे साथ साथ चली, तू कर्बला पहुंची तेरी माँ तेरे साथ साथ पहुंची, तेरी माँ वहां भी मौजूद थी जब मेरा हुसैन तुझसे भरे से जमीन कर रहा है, ये माँ साथ मौजूद थी। लिहाजा शहजादी ज़ैनब कुबरा उम्मुल मसाइल है, मुसीबतों की माँ है। तारीख में मौजूद है कि जब मौला हुसैन आखिरी विदा के लिए तशरीफ लाए थे वो एक वाहिद मौका था जब बीबी को गश आया हो, बीबी बेहोश हो गई थी उस वक्त शिद्दत गम से। उसके बाद तारीख में नहीं मिलता कि कभी बीबी बेहोश हुई हो, शाम गरीबा गुजर गई खैमे जल गए ज़ैनब बेहोश नहीं हुई। अगर ज़ैनब बेहोश हो जाए तो सैयद सज्जाद को खैमे से कौन निकालेगा, ज़ैनब को गश आ जाए तो सकीना को तमाचे से कौन बचाएगा, अगर ज़ैनब बेहोश आ जाए तो बीबी को कौन संभालेगा। खरीदी पहले, उसके बाद उन्हें हदिया कर दी, कहा यहाँ हमारे मजार बनेंगे लेकिन हुसैन की कुछ शर्तें हैं, हुसैन की कुछ गुजारिशात हैं। सिर शौदा ने कहा देखो जब यजीदी फौज चली जाए हमारे लाशें बेगोर कफन पड़े होंगे, हमारे लाशों को दफना देना। बनी असद से वादा लिया और एक वादा ऐसा है जो हम और आपके लिए लिया, सैयद शौदा ने कई मकामात पर अपने चाहने वालों को शियों को याद किया है। एक ये मौका था, दूसरा मौका कब था, दूसरा मौका उस वक्त था कि जब बूढ़े बाप के हाथ में छह महीने का लाशा था, उस वक्त आपको याद किया है उसने इसके फर्शी अलावा देखने वालों ये सबसे सर मंजिल थी। उस बूढ़े बाप ने जुमला कहा कहा नहीं तो भूमि आशूरा हुसैन का मातम करने वाले हैं, मौला हमारी जाने पर बात याद شہدا نے یاد کیا ہے کب؟ جب مظلوم سکینہ. میں گزارش کر رہا ہوں آپ عزادار حسین کے مولا نے کب کب آپ کو یاد کیا؟ جب سکینہ تماشے کھا رہی تھی مقتل کی جانب گئی، دیکھا کہ باپ کا لاشا کہاں ہے، تلاش کرنا چاہا کہیں سے نظر نہ آئے، اس لیے کہ لاشے بے گورو کفن پڑے تھے اور سرکار کے موجے لہجہ میں بلند ہو چکے تھے. ایک بستر کے لاشے سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیا. سکینہ پہنچی ہے حسین کے لاشے پر پہنچی ہے. حسین نے کب آپ کو یاد کیا؟ جب یہ مظلوم بچی اپنے بابا کے لاشے پر پہنچی. کچھ دیر بعد زینب کبرا سکینہ کو ڈھونڈتے ہوئے مقتل سے آئی ہے. زینب سے سکینہ نے کہا میں اپنے بابا کو ڈھونڈ رہی تھی اور میرے بابا نے جب مجھے اپنے سینے پر آخری مرتبہ سلایا تو مجھ سے کہا ہے سکینہ میرے شیعوں کو ہمارا سلام دینا اور اپنے شیعوں سے ہمارے شیعوں سے کہنا ہے میرے شیعوں جب میں کسی غریب کا معزم کر رہا ہوں اپنے آقا کا معزم کرنا اور اے میرے شیعوں جب بھی کبھی ٹھنڈا پانی مل جائے تو یاد کرنا تمہارا مولا پیاسا مارا گیا. حسین نے علی سے یاد کیا ہے ہمیں. ایک جملہ اور بس گفتگو اختتام تک پہنچ رہی ہے. ایک آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد منزل مصائب اختتام تک آپ گریہ فرما چکے ہیں، مجلس تمام ہو چکی ہے. اے مولا حسین آج فرش اللہ بھی موجود ہیں، آپ کے دربار میں آ چکے ہیں، آپ سے تمنا یہ ہے کہ ہم خطاکار گناہگار ہیں، نجس ہو کر آئے ہیں، یہاں سے پاک ہو کر جانا چاہتے ہیں، ایسے حسینی بن کے جانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو آپ پر فدا ہوتا ہے آپ اسے بہت بڑی معراج عطا کرتے ہیں، جو آپ کے در پر آتا ہے آپ اسے بہت بڑی معراج عطا کرتے ہیں. میرا طریقہ یہ ہے کہ میں اصحاب حسینی کا ذکر کرتا ہوں مجلسوں میں. ایک کوئی مسائل کی روایت اصحاب حسینی سے متعلق، ان شاء اللہ کل بھی بعد اصحاب کا ذکر ہوگا. آج حسین کے ایک صحابی کا، شب 3 محرم الحرام ہے، حسین کے ایک صحابی کا ذکر. آپ سید شہدا کے دربار میں آ چکے ہیں، یہاں سے کیسے پاک ہو کر جا سکتے ہیں، حسین کیسے معراج عطا کرتے ہیں؟ یہ حسین کا صحابی ہے، اس کا نام ہے سعید ابن عبداللہ، 90 برس کا بوڑھا صحابی ہے، ہاتھوں میں راشا ہے، تلوار نہیں چلا سکتا، نیزہ نہیں اٹھا سکتا، تیر نہیں کھینچ سکتا، صبح سے پریشان ہے، صبح عاشور سے. میں اپنے مولا کی خدمت کیسے کروں گا، میں اپنے آقا کی خدمت کیسے کروں گا، میں تلوار نہیں چلا سکتا ہوں، میں نیزہ نہیں اٹھا سکتا ہوں، لیکن ایک بار جو حسین کے در پر آ گئے وہ نام مراد نہیں جایا کرتا. زہر کا وقت ہوا، ابو تمام سید آوی کہتے ہیں مولا سے، کہتے ہیں مولا زہر کا وقت ہو چکا ہے، جی چاہتا ہے زندگی کی ایک اور آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھتا ہوا جاؤں. امام نے کہا جعلک اللہ من المسلمین، اللہ تجھے نماز پڑھنے والوں میں شمار کرے. یہ حسین کا صحابی ہے. بس صحابی کا ذکر کرتے ہوئے، حسین ابن علی تو بہت بڑی ہستی ہیں، ان کے اصحاب ان کے قدموں پر ہم قربان ہیں، ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی ہم نہیں ہیں. سعید ابن عبداللہ آگے بڑھے، کہتے مولا آپ نماز پڑھا رہے ہیں، اصحاب نماز پڑھ رہے ہیں، میں تیر نہیں چلا سکتا، میں تلوار نہیں کھینچ سکتا، لیکن اس سینے کی بوڑھی پسلیاں اس قابل ضرور ہیں کہ آپ کی طرف آنے والے تیروں کو روکیں. سعید ایک ہی جملہ کہتے ہیں، کبھی دائیں طرف رک کر تیروں کو روکیں، کبھی بائیں طرف جھک کر اپنے سینے پر تیروں کو روکیں، اور ایک ہی جملہ کہتے ہیں، کہتے بارے اللہ مجھے اس وقت تک زندگی عطا کر جب تک میرے مولا کی نماز مکمل ہو میرے مولا کی نماز مکمل ہو جائے مجھے اس وقت تک زندگی عطا کر. یہاں تک کہ مولا نے آخری سلام پڑھا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور وہاں سعید نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. سعید گرے، سعید کا سر مولا کی گود میں پہنچا، ایک سوال کیا کہ حل وفی تو یبن رسول اللہ، مولا کے حق کے وفا ادا ہو گیا، مولا کے میں نے وفا کا ادا کر دیا. حسین نے کہا انت امامی فی الجنہ، سعید جب تو جنت میں بھی جائے گا تو میرے آگے آگے جائے گا. سعید نے کہا اچھا مولا، تو میرے سینے سے تیروں کو نکالیے گا نہیں مولا، اس لیے کہ جنت میں آپ کی ماں باجرہ زہرا کے سامنے دیا بات. کہا مولا ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی میرے دہنی طرف آ کر کھڑا ہو گیا ہو. حسین نے کہا صحیح، ادب سے سلام کر، یہ میرا نانا رسول اللہ تجھے جنت سے لے گیا. صحیح کہتے السلام علیکم یا رسول اللہ. کچھ دیر بعد صحیح کہتے مولا ایسا لگا جیسے کوئی باہنی طرف آ کر کھڑا ہو گیا ہو. حسین نے کہا صحیح، ادب سے سلام کر، ارے یہ میرا بابا کائنات کا مشکل کشا علی رسول اللہ لے لے کے لیے. السلام علیکم یا امیر المومنین، سعید نے سلام کیا. کچھ دیر بعد سعید کہتے مولا ایسا لگا جیسے کوئی سینے پر ہوا کر رہا ہو. کہا سعید سلام کر، یہ میرا بھائی حضرت مصطفیٰ تجھے لینے کے لیے آ گیا. اور اب آخری جملہ گفتگو کا، میں
مولا ایسا لگا جیسے کوئی میرے قدموں کی طرح پڑ رہا ہو. اب حسین نے سعید کے سر کو زمین پر رکھا, کہا سعید جلدی سے پیروں کو سمیٹ لے, ارے یہ میری ماں فاطمہ زہرا جنت سے تجھے لینے کے لیے آ گئی, ہائے حسین کی ماں. ماں فاطمہ زہرا کا ذکر ہے, سب ان کی عزادار ہیں, ان کی شفاعت کے طلبگار ہیں, سب مل کر بی بی کے پاک نام سے توسل کرتے ہیں. انشاءاللہ کوئی ان سے خالی ہاتھ واپس نہ جائے, فرش ادا کے سکتے میں جس کی جو مشکل جو حاجت ہے, اور خاص طور پر یہ دعا کہ پروردگارہ دنیا سے خود جاتا ہے چلا جائے لیکن حسین کی محبت باقی رہے, دل میں ایمان باقی رہے, قبر کی پہلی رات حسین ابن علی کی شفاعت نصیب ہو. حسین کی ماں کو پکارتے ہوئے سب مل کر میرے ساتھ توسل کریں.
يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله فقدمناك بين يدي حاجاتنا يا مجيئتان عند الله اشفعي لنا عند الله يا مجيئتان عند
جزاك الله جزاك
اشفعي لنا.
تمام عزاداروں کی حفاظت و سلامتی کے لیے
يا مجيئتان عند الله اشفعي لنا.
ایک خاص دعا کے لیے جو ہر عزادار کی, ہر ماتمدار کی, ہر محب اہل بیت کے دل کی تمنا ہے, جب کربلا جاتے ہیں تو وہاں پر غم کی کیفیت ہوتی ہے, دل میں غم ہوتا ہے, ماتم کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ دل پہ تسلی ہوتی ہے کہ لاکھوں یا حسین کہنے والے موجود ہیں, لاکھوں عزادار ہیں, لاکھوں زائرین ہیں, روزہ الحمدللہ رونق ہے, لیکن حسین کی ماں فاطمہ زہرا کی قبر پر چراغ جلنے والا وہاں پر کسی کو زیارت پڑھنے کی اجازت نہیں, وہاں کسی کو ماتم کرنے کی اجازت نہیں. اس ماں کی قبر کی آبادی کے لیے, جنت البقیع کی ویران مزارات کی آبادی کے لیے سب مل کر
یا مجیئتان عند اللہ اشفعی.
ظہور امام زمان منتقم کربلا
یا مجیئتان عند اللہ اشفعي لنا عند الله.
السلام عليك يا ما عند الله, السلام عليك يا ابن رسول الله, السلام عليك يا ابن امير المؤمنين, السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين, السلام عليك يا ابا الفضل العباس يا ابن امير المؤمنين ورحمة الله وبركاته, السلام عليك يا غريب الغرباء, السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء, السلطان ابا الحسن يا علي ابن موسى ايها الرضا, وعلى اختك فاطمة المعصومة رحمة الله وبركاته, السلام عليك يا
صاحب العصر والزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام الإنس والجان سيدي أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك.